پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ قبل اس کے کہ میں پروگرام کا لائن اپ آپ کو بتاؤں، یہ بتاتا چلوں گا آپ مفت ٹیلی فون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-777-89-08-00-77-789۔ اور باتیں ہیں پروگرام کی جانب۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں ہر چند کے ملیٹنسی اور دہشت گردی پر قابو پایا گیا اور کافی کمی ہوئی ہے، لیکن ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق ابھی بھی داعش اور تحریک طالبان پاکستان کے لیے ایک مستقل خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ جس کے بعد گفتگو کریں گے سپریم کورٹ کے ان احکامات پر جن کے تحت اس نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا نام، جو کہ سندھ کے چیف منسٹر ہیں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا جائے اور فیک بینک اکاؤنٹس کے معاملے کی دوبارہ تحقیقات کی جائے۔ جس کے بعد طالبان کی جانب سے انکار ہوا ہے سعودی عرب میں بات چیت میں جانے کا، اس پر بات کریں گے، اور آخر میں امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی بات چیت ہمارا موضوع بنے گی۔ ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سلمان جاوید صاحب، جن کا تعلق اسٹریٹجک انالیسس فورم سے ہے، اور جاوید فلک صاحب گلوبل ولیج سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں دہشت گردی کے امور کے ماہرین ہیں۔ لیکن ہم ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی محمد جلیل کی، اس کو سنتے ہیں، جس کے بعد ان دونوں سے گفتگو کریں گے۔
سلامتی کی صورتحال پر کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 2017 کے مقابلے میں گزشتہ سال ملک میں نہ صرف دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی واقع ہوئی بلکہ ان حملوں میں ہونے والے جانی نقصان میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2018 میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں لگ بھگ 600 افراد ہلاک ہوئے، اور ان میں 38% ہلاکتیں صرف ان 5 حملوں میں ہوئی جن کی ذمہ داری شدت پسند گروپ داعش نے قبول کی تھی۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں داعش کو پاکستان کے لیے بدستور خطرہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مقامی فرقہ وارانہ شدت پسند عناصر اس گروپ کا حصہ بن گئے ہیں۔
اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ داعش میں جتنا بھی سیکٹیرین ایلیمنٹ تھا وہ اس کے اندر ابزارب ہوا ہے، اور ابھی تک وہ اٹریکشن ہے، ایک ابھی تک کور ہے جو سیکٹیرین جو اسکیڈرڈ گروپ ہیں ان کو آپریشنل کور فراہم کر رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس لیے یہ تھریٹ جو ہے آنے والے دنوں میں شاید ابھی نیوٹرلائز اتنی جلدی نہیں ہوگا۔
سلمان جاوید صاحب، یہ جو رپورٹ آپ نے بھی ظاہر ہے کہ پڑھی ہوگی، اس میں خاص طور پر سیکٹیرین ایلیمنٹ کا حوالہ دیا گیا، اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے، فوج کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ داعش کی کوئی فٹ پرنٹ پاکستان میں نہیں ہے۔ کتنی حقیقت ہے اس رپورٹ میں اور اس دعوے میں؟
جو رپورٹ اور دعویٰ ہے وہ تقریباً دونوں ہی ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ داعش کا اپنا فٹ پرنٹ پاکستان کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، تو اس میں حکومت پاکستان یا فوج پاکستان کا جو دعویٰ ہے وہ بالکل حقیقت برمبنی ہے، کیونکہ جو داعش کا اپنا ایک سٹرکچر، کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو سٹرکچر ہے، جس طرح ٹی ٹی پی کا یا القاعدہ کا کسی زمانے میں پاکستان کے اندر موجود تھا، داعش کا ایسا کوئی بھی فٹ پرنٹ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں، سینٹر گروپس ہیں، اس سے انسپائرڈ ایلیمنٹس ہیں، جیسے اس رپورٹ کا بھی حوالہ ابھی آپ کی رپورٹ کے اندر بھی موجود تھا کہ جو سیکٹیرین ایلیمنٹس آلریڈی پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ اس کا نام استعمال کر رہے ہیں اور وہ اس کو سامنے رکھ کر اپنی کاروائیاں جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک ان کے لنکیجز ہیں داعش جو پار میں بیٹھی ہوئی ہے افغانستان کے اندر، ان کے ساتھ وہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، اوپن فیکٹ ہے کہ ان کے لنکیجز ڈیفینیٹلی موجود ہیں، جیسے لشکر جنگویہ لالمی کا بار بار نام جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور یہ آف شوٹ ہے لشکر جنگوی کا۔ تو جتنے بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ٹی ٹی پی یا القاعدہ کے ساتھ شامل تھے اور بعد میں وہ ایک ملٹری آپریشن کے نتیجے میں یا تو بھاگنے میں مجبور ہوئے یا ان کو سلیپنگ سیلس میں ٹرانسفارم کرنا پڑا، وہ اب کسی نہ کسی طریقے سے داعش کے ساتھ اپنی ایفیلیشن جو ہے وہ شو کر کے ان سے کوئی نہ کوئی کمانڈ جو ہے وہ لے کے پار بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہاں پہ شاید کچھ کاروائیاں کرتے، لیکن بذات خود داعش کا اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر پاکستان کے اندر ابھی تک کہیں بھی ان ارتھ نہیں ہوا۔
ہمارے ساتھ رہیے گا سلمان جاوید صاحب چند منٹ، اور جواد فلک صاحب، یہ بتائیے کہ حقیقتاً پاکستان کے لیے کتنی بڑی تھریٹ ہے اس وقت داعش اور اس کے ایفیلیٹڈ گروپ، جبکہ عراق سے، شام سے ان کا صفایا ہو گیا ہے، کیا وہ زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اس ریجن کے اوپر؟
جی، بہت شکریہ۔ بیسیکلی تو جو پاکستان کے لیے داعش جو ہے وہ ہمیشہ ایک ایسا تھریٹ رہے گا، یعنی ایک ایسا دہشت گرد دہشت گردانہ خطرہ رہے گا کہ بیسیکلی سافٹ ٹارگیٹس جو ہیں ان کو یہ ہٹ کرتا رہے, جیسے ہم نے 7 شریف کے جو بلاسٹ تھا اس میں دیکھا, یہ ان کا سب سے بڑا بلاسٹ تھا. لیکن جو اگر ہم دیکھا جائے تو جو عراق اور شام کے اندر جو ان کا ایک قسم کا یہ ظہور ہوا کہ انہوں نے بہت سارے علاقوں کے اوپر اچانک قبضہ کر لیا, اور مطلب کہتے ہیں کہ جو برطانیہ کا ملک ہے اس سے بھی زیادہ علاقے پر قبضہ کیا, لیکن میرے خیال میں اس حد تک یہ تھریٹ نہیں جا سکتا, یہ زیادہ اسی طرح رہے گا کہ یہ حملے کریں گے اور ان کے سیلز وغیرہ جو ہیں زیادہ زیادہ دہشت گرد کاروائیاں کر سکیں گے. جو یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کر سکے وہ نہیں ہوگا. اگر دیکھا جائے تو ان کے بھی زیادہ کنسنٹریشن ویسے لیبیا کی طرف ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں پر ایک قسم کا انارکک صورتحال ہوگی اور سول وار ہے, تو ان کا جو فوکس ہے وہ زیادہ اس طرف ہے بنسبت کے زیادہ مستحکم ملک جیسے کہ پاکستان ہے اس طرف.
اچھا یہ بتائیے سلمان جاوید صاحب کے اس وقت جو افغانستان میں صورتحال ہے کہ طالبان اور حکومت کے درمیان کشمکش ہے, اور دوسری جانب طالبان کی ان کے ساتھ بھی کشمکش ہے داعش کے ساتھ, تو خود طالبان کے لیے داعش وہاں پر کتنا بڑا خطرہ بن سکتے ہیں؟
انیشیل سٹیجز کے اندر جب داعش نے وہاں پہ اپنے کچھ کیمپس اور کچھ اپنے علاقے جو ہیں ان کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا شروع کیا تھا, تو اس وقت ان کے درمیان کلیشز شروع ہو گئے تھے, اور مختلف علاقوں کے اندر ہمیں خبریں آتی رہتی ہیں کہ داعش اور طالبان کے درمیان مسلسل جھڑپیں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں. لیکن طالبان کا اپنا انگریس جو افغانستان کے اندر ہے وہ داعش بہرحال اس کو انجوائے نہیں کرتی افغانستان کے اندر, تو طالبان کے لیے ان کو کنٹیل کرنا, ان کو کنٹین کرنا یا ان کو ختم کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو, پرووائڈیڈ کہ طالبان کو ایک بریدنگ اسپیس مل جائے ڈیورنگ دا ٹاکس یا پوسٹ ٹاکس. جو ابھی ایک معاملہ چل رہا ہے جو کہ کبھی نیچے جاتا ہے اوپر جاتا ہے, کہ طالبان بہرحال ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ افغانستان میں موجود ہیں, جیسے بارہا پہلے بھی اسی پروگرام کے ایسوسیٹ سے بات ہو چکی ہے. داعش آن دا ادر ہینڈ ایک انسرجنسی یا ایک پروکسی یا ایک ٹیررسٹ گروپ کے طور پہ وہاں پہ مانے جاتے ہیں, اور ان کے وہ ڈفرینٹ پاکٹس کے اندر بیٹھے ہیں, اس لیے ان کو کسی حد پہ جا کے ختم کرنا شاید طالبان کے لیے ایک بڑا مسئلہ نہ ہو. انیشیل اسٹیجز کے اوپر ضرور ہوا تھا جب القاعدہ کے جتنے بھی آف شوٹس تھے اور ٹی ٹی پی کے یہاں سے بھاگے جتنے آف شوٹس تھے وہ سب کے سب جا کے جب داعش میں ملنا شروع ہوئے تھے, اور کچھ پاکستان کی طرف سے کافی لوگ اور باقی عرب دنیا سے جو باقی لوگ واپس آ رہے تھے انہوں نے جب اس میں شمولیت اسٹارٹ کرنا شروع کی تھی تو ایک اسٹیئر کریٹ ہوا تھا, لیکن ابھی شاید یہ اتنا بڑا خطرہ طالبان کے لیے افغانستان کے اندر اتنا بڑا خطرہ بن کے سامنے نہ آئے.
جواد فلک صاحب یہ بتائیے کہ ان کی فلاسفی جو ہے, ایک طرف تو یہ کہتے ہیں داعش والے کہ ہم اسلامی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں اب اس علاقے میں پورے میں, دوسری جانب یہ ایک ٹیررسٹ گروپ کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں, ان کی حقیقت ہے کیا آخر؟
جی بیسیکلی تو یہ اسلامی اس کا آئیڈیالوجی یا اسلام میں اپنے آپ کو اسلامک ملک کہنے کرتے ہیں, جو کہ القاعدہ کے بھی یہی نعرہ تھا, اور تقریباً تحریک طالبان پاکستان بھی کہتی تھی کہ ہم ایک حقیقی اسلامی حکومت لے کر آئیں گے. بیسکلی تو آپ ان کی حقیقت دیکھیں تو یہ القاعدہ ہی سی انسپائرڈ ہیں, اور یہ ایک القاعدہ کے ہی مینول ہے کہ بیسکلی ہم نے ایک اسلامک اسٹیٹ جو ہے مطلب یہ ایک اسلامی صحیح اسلامی حکومت کو ہم نے قائم کرنا ہے. اب جو اس کے لیے وہ خون خرابہ کرتے ہیں بیسکلی وہ جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں ایز اے مینس ٹو این اینڈ, بیسکلی وہ یہ کہتا ہے کہ اسلامی حکومت کے لیے ہم بائی ہک اور بائی کروک مطلب کسی بھی طریقے سے ہم اس کو قائم کریں تو اس کے لیے بے شک ہمیں قتل و غارت اور بے شمار ہمیں خون خرابہ کرنا پڑے تو وہ بھی جائز ہے. تو بیسیکلی ان کو تو زیادہ تر ایز جو کہ بہت سے اسلامک اسکالر نے کہا کہ یہ خوارج ہیں, کہ بیسیکلی یہ ایک ایسا گروپ ہے جو کہ تشدد اور دوسروں کو مرتد کر کے قتل کرنے کو ترجیح دیتا ہے اور باقی مسلمانوں کو تھرو فورس اپنے مغلوب کرنے کی کوشش کرتا ہے.
اچھا پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اس سلسلے میں, یہ سلمان صاحب بتائیے گا ذرا سا.
آپشن کے جہاں تک پاکستان کے پاس بات ہوتی ہے, جو سیکٹیرین ایلیمنٹ ہے پاکستان کا اس کے اوپر پاکستان کو بالخصوص فوکس کرنا چاہیے. اگر ہم پاکستان کے اندر ٹیررزم جو اسپیشلی پوسٹ 9/11 جو سارا سینریو کریٹ ہوا اس میں اگر ہم دیکھیں تو جتنی فیڈنگ ملی ان سارے ریگن فائر کو, چاہے وہ ٹی ٹی پی کے تھے, القاعدہ کے تھے, بعد ان کے آف شوٹ سے, ابھی داعش کی جیسے بات ہوتی ہے, وہ تمام کے تمام کہیں نہ کہیں سے انہی سیکٹیرین ایلیمنٹ سے سر اٹھاتے ہیں. تو ان کو مین اسٹریم کیسے کرنا ہے, ان کو ریہیبلیٹ کیسے کرنا ہے, جہاں فورس کی ضرورت ہے وہاں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, یہ تمام معاملات تو شاید پاکستانی حکومت کر رہی ہے اور پاکستان کی افواج بھی اس کے اندر ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں. لیکن بارہا جس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ابھی تک کوئی واضح ایک نظر نہیں آ رہا, کوئی انسٹیٹیوشنل اپروچ نظر نہیں آ رہی کہ ان کی جو سمرنگ آئیڈیالوجی ہے معاشرے کے اندر اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے, اور اس میں کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ علماء کو, جو اسکالرس ہیں, دینی اسکالرس ہیں اور جو ہمارے کنٹمپرری سبجیکٹ کے جو اسکالر ہیں, ان کے درمیان ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن سیل جو ہے وہ کریٹ کیا جائے, کوریڈور کریٹ کیا جائے تاکہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. کیونکہ جو نیریٹو کی سائڈ پہ جو جنگ ہے یا جو نیریٹو کی سائڈ کے اوپر جو بات کرنی ہے وہ ان اسکالرس میں کرنی ہے, وہ گن کے تھرو نہیں ہو سکتی. تو اس سمرنگ ایشو کو ختم کرنے کے لیے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے اور سیکٹیرین ایشو کو ختم کیا جائے, ایٹ لیسٹ اتنے لیول پہ لایا جا سکے یہ فیوچر میں آپ کے لیے سارا خطرہ دوبارہ بن کے نہ ابھرے, اس میں حکومت پاکستان کو اور ایون جو آرم فورسز ان کو انہیں ایلیمنٹس کو, یعنی کہ کالج کے جو ایلیمنٹس ہیں ڈومینٹ کے اوپر, ان کو انگیج کرنا پڑے گا.
اچھا آپ دونوں صاحبان دو منٹ ہمارے ساتھ اور رہیے, ہمارے کچھ کالرس ہیں شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں. کلیم اللہ نیازی صاحب ہیں میاں والی سے. جی نیازی صاحب.
جی کلیم اللہ نیازی موجود تھا. جی خیر, میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شام, عراق, لیبیا اور افغانستان دنیا میں جو اس وقت 6 ملکوں میں قتل و غارت ہو رہی ہے, کیا اس ان ملکوں کو تباہ داعش وغیرہ نے کیا, طالبان نے کیا, یا امریکہ اور اس کے اشاروں پر چلنے والی فورسز نے کیا؟ اور
جہاں بھی ایسے جواب لے لیجئے,
ایسی تنظیمیں ہیں, ایسی تنظیمیں ہیں, وہ کب وجود میں آئیں, اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس پر بھی تھوڑا سا یہ آپ.
اتنا طویل وقت نہیں ہمارے پاس. سلمان جاوید صاحب فرمائیے, اس کا جواب دیں گے آپ.
دیکھیں یہ تو ایک نیریٹو ہے دونوں اینڈ سے, جو کہ ہم نے تباہ کیا یا انہوں نے تباہ کیا, تباہی دونوں طرف سے ہوئی ہے.
صحیح.
اور اس کے اندر جو نقصان ہے وہ عام عوام کا,
عام عوام کا بالکل صحیح.
نقصان شاید ان ممالک کا نہیں ہوا جن لوگوں نے پراکسیز کو یوز کیا, یا جو پراکسیز ہیں ان کا شاید نقصان نہیں ہے جتنا عوام کا ہوا. تو یہ بحث بائے بحث کا ایک آرگومنٹ ہے کہ کس نے,
بہت طویل بحث ہے.
اور بیک گراؤنڈ کی جہاں تک بات ہے, بیک گراؤنڈ کی جانے کی بات ہے, کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انیشیلی شاید آپ کو ایک ریفارمسٹ کے طور پر نظر آئے گا. تو وہ تو بات کی بات ہے کہ وہ اس کا وائلنس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ سامنے آتا ہے اور اس کو پھر آپ ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس پہ اس کے ریفارمسٹ ایلیمنٹ کو سامنے رکھ کے آپ اس کے ایکشن کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے.
صحیح. میاں محمد اکرم صاحب ہیں اٹک شہر سے. جی فرمائیے.
جعفری صاحب, میاں محمد اکرم ایڈوکیٹ اٹک شہر سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ کوئی بھی نہ داعش ہے نہ کچھ ہے, یہ سب سنی شیعوں کو مروا رہے ہیں, سنی شیعوں کو امریکہ. آپ بات کو نہیں سمجھتے, آپ تو مسلمان لوگ ہیں, ہم اس کے ساتھ خلاف ہیں.
اچھا بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا. جی ریاض خالد صاحب ہیں پشاور سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آپ کا کوئی سوال ہے؟
جی سب سے
پوچھیے پلیز.
جی سب سے پہلے تو آپ کو اتنا بہترین شو کرنے کے لیے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی صاحبان فرما رہے تھے کہ داعش اور القاعدہ ان کا آپس میں تھوڑا تعلق اور لنک کے بارے میں.
ہلو, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے اس لیے مجبوری ہے. بہت شکریہ جناب سلمان جاوید صاحب اور جواد فلک صاحب, میں دونوں صاحبان کا بے انتہا شکر گزار ہوں. اور سامعین چلتے ہیں اب اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہے کہ سپریم کورٹ نے نیب کو جعلی اکاؤنٹس کیس کی اسرار و تفتیش کا حکم دے دیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مدار علی شاہ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا بھی حکم دیا گیا. اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ذوالفقار احمد بھٹو صاحب ہیں, لا ایکسپرٹ ہیں, اور ملک نصرت صاحب ہوں گے جو فارمر نیب کے وکیل ہیں. ہم ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی آصم علی رانا کی, اس کو سنتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
اسلام آباد میں چیف جسٹس جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کی سماعت کی. اٹارنی جنرل پاکستان بلاول بھٹو, آصف زرداری اور اومنی گروپ کے وکلا سمیت جی آئی ٹی کے وکلا بھی عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے اور کہا کہ جی آئی ٹی رپورٹ میں تو موٹی موٹی چیزیں سامنے آئی ہیں. عدالت نے جعلی اکاؤنٹس کیس کا معاملہ نیب کو بھیجتے ہوئے بلاول بھٹو اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا, جبکہ بلاول بھٹو کا نام جی آئی ٹی سے بھی نکالنے کا حکم دے دیا. پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق ایچ نائک اور اٹارنی جنرل انور منصور کے بھائی آصم منصور کا نام بھی ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا. اس معاملے پر حکومت نے بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کے نام ای سی ایل سے نکالنے کا اعلان کر دیا. وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ عدالت کا حکم سر آنکھوں پر.
سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام اور مراد علی شاہ صاحب کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے. سپریم کورٹ کے باقی تمام احکامات کی طرح یہ حکم بھی ہمارے سارا آنکھوں پہ عہدوں کی وجہ سے نام ای سی ایل کے اوپر ڈالے یا نکالے نہیں جاتے، کردار کی وجہ سے ڈالے اور نکالے جاتے ہیں۔
دوسری جانب کراچی کی بینکنگ کورٹ نے مبینہ منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی عبوری ضمانت میں ایک بار پھر 23 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔
جی بھٹا صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے، یہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اس سے کس حد تک کنسسٹنٹ ہے؟ اور دوسرے، کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ معاملات جو ہیں وہ التوا کی جانب جا رہے ہیں؟
دیکھیں، لگتا کچھ ایسے ہے کہ کوئی بھی ہمارے جو ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، جن کی کوئی بیس نہیں ہوتی، آپ یہ دیکھیں کہ کسی کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا، اس کے بعد وہ نام نکال دیا گیا، اور اگر ایسا ہے کہ کسی شخص کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے تو یہ بھی ایک قسم کی سزا ہے، اور یہ بھی کسی کو بدنام کرنے والی بات ہے کہ کسی شخص کی ریپوٹیشن خراب ہو گئی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ کچھ بھی چیز نہیں تھی آپ نے کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کچھ چیز نہیں تھی تو ان لوگوں کے خلاف بھی پھر کاروائی ہونی چاہیے جو لوگوں کے نام ڈالتے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق رہ گیا کہ انویسٹیگیشنز کیسے کریں گے، دیکھیں نیب کے پاس اسکل قسم کے لوگوں کی بہت شارٹیج ہے، ہمیشہ بہت سے کیسز ہم ان کے دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے کہ ان کے انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ صرف وہ جو 3 مہینے کا ریمانڈ ہوتا ہے اس کا بینیفٹ لے کے اور لوگوں کو کنفائن رکھ کے ان کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ لینے کے لیے یا ان کو اپروور بنا کے اس کو بیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ادر وائز ان میں اتنی کیپیسٹی نظر نہیں آتی کہ وہ ایکچوئل ایویڈنس جو پروسیکیوٹیبل ایویڈنس ہے اس کو آن ریکارڈ لائیں۔ ان کے جو پروسیکیوٹرز کے معاملات ہیں وہ اگر کوئی انصاف کرنے والی گورنمنٹ آ گئی تو شاید وہ بھی نیب کے معاملات بن جائیں گے، کس طریقے سے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اسی نیب میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑی باتیں کرتے ہیں، اگر ان کے ریکارڈ چیک کیے جائیں کہ وہ سالہ سال سے نیب کو کتنے پیسے ان پہ خرچ ہو چکے ہیں، تو یہ بھی ایک نیب کے معاملات آنے والے دنوں میں نکل سکتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں خرابی ہوتی ہے، اور ہر آدمی اس طرح کام کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سیو کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس انداز میں یا اس اینگل پہ نہ چلا جاؤں کہ کل کو یہ بات ہم پر آ جائے۔ پاکستان میں جو چیز ضرورت ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے معاملات کو بھی اب آپ چیک کریں کہ آیا ان کے اپنے معاملات کیا ہیں، آیا ان کے آفیشلس کی اپنی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، آیا ان کے آفیشلس کے بینک بیلنس کیا ہیں، آیا یہ پیسے کہاں رکھتے ہیں، بینک اکاؤنٹس کے علاوہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پر یہ پیسے رکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اب یہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے۔ اب یہ تو دیکھیں کوئی بات نہیں بنتی، آپ اس کا نام ای سی ایل میں ڈال دیں، دوسرے دن فلانے کا نام نکال دیا جائے، کہا جائے کہ جناب یہ تو ایسے تھا۔ اگر ایسے تھا تو کیوں نہیں ان اداروں کے آفیشل سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اتنا ٹائم ویسٹ کیا، وہ کس طریقے سے کیا؟
مگر وہ نام جو ہے وہ گورنمنٹ نے تو نہیں نکالا، گورنمنٹ نے تو جی آئی ٹی کی ریکمنڈیشن پہ ڈالا ہے، سپریم کورٹ کے حکم پر نکال رہے ہیں، وہ ظاہر ہے گورنمنٹ تو اس کے لیے تیار نہیں ہے۔
دیکھیں، اب جی آئی ٹی کے بارے میں جس قسم کا آبزرویشن آئے کہ جی وہ کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے یا یہ بات نہیں، دیکھیں نا، اور نواز شریف کے معاملات میں مکمل طور پر ریلائی کیا گیا جی آئی ٹی کے اوپر، اب جو بات جاری ہے وہ ذرا ڈفرینٹ انداز میں آج سامنے آئی۔ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری گرفت جو ہے نا ہر آدمی پہ یکساں نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ کسی جگہ پر ہم انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں، کسی جگہ کے اوپر ہم بہت زیادہ بولڈ ہو جاتے ہیں، اور کچھ عجیب سی عام لوگوں میں جو تاثر پیدا ہو رہا ہے پاکستان کے نظام کے بارے، پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کے بارے، پاکستان کے دوسرے جو لا انفورسمنٹ سے کنیکٹڈ لوگ ہیں، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ کو اتنے سیٹسفائی نہیں ہیں۔ اب آپ عوام میں جا کے دیکھیں، آپ ان سے بات کریں، وہ ہنستے ہیں ان لوگوں کے اوپر، عام شہری وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کہ کبھی کچھ بات ہو رہی ہوتی ہے، دو دن کچھ بات ہوتی ہے، دو دن کے بعد خود ہی انہیں کا ڈیفینس کہیں سے آ جاتا ہے سامنے۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پاکستان میں کچھ عجیب سی ہو رہی ہیں، اور جو باشعور طبقہ ہے وہ تو اب شاید ان باتوں کو سوچنے پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہسٹری آف ٹائم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرف ہو رہے ہیں معاملات۔ کوئی بھی آدمی ہمیں سے صحیح نظر نہیں آتا، جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں ان چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے اپنے معاملات ہی۔ میں سمپل ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نیب کے بہت سے لوگ جو اس وقت بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں، جو آپ ذرا ان کے ریکارڈ کب سے وہاں بیٹھے ہیں اور کتنا پیسہ ان پر آج تک بجٹ پہ لگا، کتنے ان کے ٹریولنگ آؤٹ اسٹیشن جانے کے اور باقی، یہ بھی آپ دیکھیں اپنے معاملات۔ سب سے پہلے ضرورت جو پاکستان اب پڑ رہی ہے یہ ہے کہ ہمارے وہ ادارے جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ ان کے معاملات کا جائزہ لیں، ان کے آفیشل کی پراپرٹیز کو چیک کریں، ان کے بینک اکاؤنٹ چیک کریں، ان کے لاکر چیک کریں، جہاں سے بات آگے نکلے گی अब हम ऐसा लगता है कि जैसे गवर्नमेंट आती है तो हमारी प्रायोरिटी कुछ और होती है, बातें कुछ और होती हैं, इन्वेस्टिगेशन का अंदाज कुछ और होता है। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है या कुछ मामला चेंज होते हैं वहां पर इनमें चेंज आना शुरू हो जाती है और लगता ऐसा है कि पाकिस्तान में कानून नहीं चलता बल्कि शख्सियात चलती है।
अच्छा।
कोई शख्सियत अगर आ रही है तो उसके मुताबिक कुछ और होगा, कोई शख्सियत अगर जा रही है तो उनके एटीट्यूड कुछ होंगे। तो इस किस्म की चीजें मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तानी कंफ्यूज हैं। और सबसे बड़ा जो अलमिया पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान का जी शऊर तबका अब ये कहता है कि पाकिस्तान में ये जो सिस्टम है ये उनकी समझ से बाहर है कि आया ये किस तरीके से इन चीजों को करें।
अच्छा, हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है जनाब मलिक नुसरत साहब ने, फॉर्मर वकील हैं नैब के। अब मलिक साहब जी, ये बताइए मुझे कि क्या ये जो एहतसाब का एक अमल है, जे आई टी रिपोर्टिंग, नैब, सुप्रीम कोर्ट, ये हम सिर्फ दायरों में घूम रहे हैं या वाकई इसका कोई नतीजा भी निकलेगा?
नतीजा निकलना चाहिए कि ऑलवेज वी आर होपिंग अगेंस्ट द होप। तो मैं भुट्टा साहब की बात सुन रहा था, मैं थोड़ा सा उसको ऐड कर देता हूँ। ये जो 90 दिन यहाँ डंप करते हैं और फिर उनके अप्रूवल बनाना और फिर कॉन्फेशनल स्टेटमेंट लेना, फिर प्ली बार्गेन के लिए जाना, अब पैरेलल अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो वहाँ इंटायरली वहाँ भी प्ली बार्गेन है। ये सिस्टम हमने बारो किया है बाकी बहुत सारे ममालिक से, लेकिन वहाँ कैमरा प्रोसीडिंग होती है, जज होता है, मुलजिम होता है, उसके बाद सेक्टी को तलब किया जाता है कि तुम इस पे राजी हो, आप कंसेंट देते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ सिस्टम उल्टा है कि यहाँ प्ली बार्गेन होती है नैब और मुलजिम के दरमियान, इफेक्टी को कभी नहीं पूछा जाता, कभी यहाँ कैमरा प्रोसीडिंग नहीं होती है, अंडर कार्शन प्रेशर जो भी दबाव होता है वो बेचारा वो प्ली बार्गेन के लिए चला जाता है। तो इस सिस्टम को इम्प्रूव होना चाहिए। दूसरी बात, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, अब अगर इनकी इनको भी नैब किया जाए तो पता नहीं इनके आपने मामलात क्या है। देखिए, इंसाफ दो सतह पे होता है। पहली सतह होती है तफ्तीश की, कि तफ्तीशी इंसाफ करता है लोगों के साथ, अदलिया उसके बाद आती है। लेकिन हमारे यहाँ तो शुरू से ही वो बिल्कुल ही उल्टा सिस्टम है कि वो बेचारा जो इंसाफ मांगने जाता है वही वाम, उसको इंसाफ नहीं मिलता, वो खुद ऑलरेडी मजलूम होता है, फिर दूसरा जुल्म तफ्तीशी अदारे उसके साथ करते हैं। तो ये मामलात बहुत सारे इसलाह तलब हैं और बहुत सारी तरामीम की इसके अंदर जरूरत है।
अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए गए बिलावल भुट्टो साहब का, मुराद अली शाह साहब का नाम निकाल दिया जाए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से और मामले की दोबारा तहकीकात की जाए, तो GIT ने जो रिपोर्ट दी है, क्या आप ये समझते हैं कि इसका मकसद ये हुआ है सुकून का कि GIT की वो रिपोर्ट नाकाफी है या नाकिस है या सुप्रीम कोर्ट उससे मुतमइन नहीं है?
अब सर देखें, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है 1981 का, अब 2012 के अंदर इसके रूल भी फ्रेम कर दिए। अब हुआ ये कि पहले तो एक आदमी का जब कोई भी एजेंसी किसी सीरियस ऑफेंस के अंदर जो भी वो कोई बंदा इन्वॉल्व होता है तो उसका नाम भेज दिया जाता है इंटीरियर मिनिस्ट्री को। इंटीरियर मिनिस्ट्री वो फैसला करती है कि इसका नाम, विद रिगार्ड टू द मैग्नीट्यूड एंड सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, वो फैसला करते हैं कि इसका नाम ECL पे रखना है या नहीं रखना। फिर कानून ने एक तरीका कार वजह किया है कि अगर उसका नाम ECL पे प्लेस कर दिया जाता है तो उसके बाद उसके पास दो अल्टरनेट रेमेडीज हैं, या तो वो रिट के अंदर चला जाए या फिर वो रिव्यू पटिशन कर दे। अब रिव्यू पटिशन हुआ करती थी, उनका अपना एक बोर्ड होता है इंटीरियर का, सेक्टरी इंटीरियर के पास जाती है, उसकी वो रिकमेंडेशन करता है। अब चीफ साहब ने वहां, चूंकि फेडरल गवर्नमेंट लिखा हुआ था, तो चीफ साहब ने फेडरल गवर्नमेंट को डिफाइन कर दिया कि जनाब ये तो प्राइम मिनिस्टर और काबीना होगी। अब काबीना ने इस पर फैसला लेना था। अब यकीनी बात है कि JTI के पास कोई सबूत तो आए हैं, तो यहाँ भी जो फैसला हुआ है ये लगता है, देखो ना जी, वो आर्टिकल 184 के तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है। अब ये एक इंडिविजुअल के बारे फैसला लेना और JIT के पास सबूत क्या है, ये कुछ मामला मुमिल सही लगता है जी।
मतलब आप क्या ये समझते हैं कि JIT की जो रिपोर्ट आई है उससे सुप्रीम कोर्ट मुतमइन नहीं है?
मैं तो समझता हूँ जी, वो यकीनी बात है मुतमइन नहीं हुई। अब एविडेंस क्या आई है वो तो उनके सामने प्लेस हुआ, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये भी हमारी शायद बदकिस्मती है कि ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है ना जी टू दी हाई बर्थ माफिया, ये थोड़ा सा ये भी कुछ यहाँ हो जाता है।
अच्छा, हमारे साथ रहिएगा भुट्टा साहब, ये बताइए कि जो बात कही गई है कि चीफ मिनिस्टर एक बड़ा ओहदेदार होता है और उसका नाम डालना मुनासिब नहीं है, ये बात क्या JIT की रिपोर्ट के मुताबिक JIT को इस सिलसिले में एहतियात करनी चाहिए थी یا یہ کہ قانون کے تقاضوں پر جس کا بھی عمل درآمد ہو اس کو اس میں ہولڈ کیا جانا چاہیے اکاؤنٹیبل؟
دیکھیں میں اب جو یہاں بات کروں گا, پاکستان کی آئین کی آرٹیکل 25 یہ کہتی ہے کہ ہر آدمی سے ایکولی ٹریٹ کیا جائے. اب اگر کسی جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب فلانا آدمی کیونکہ بہت زیادہ عزت دار تھا آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کر دیا, اور فلانے آدمی کے خلاف آپ کرتے اس لیے کہ نہ اس کا فائنینشیل سٹیٹس ہے نہ ادر وائز ہے, یہ کوئی بات قانون کے مطابق نہیں ہے. پاکستان کے آج کی قوانین ہے کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ جناب علی اس بنیاد کے اوپر کسی کا نام نہ ڈالا جائے گا کہ بہت زیادہ کسی وہ بڑے عہدے بیٹھے, ایسی بات نہیں ہے. آپ نے لیگل گراؤنڈ دیکھنے ہیں, اگر کسی شخص کے خلاف سفیشینٹ اور پروسیکیوٹیبل ایویڈنس آتی ہے آپ اس کو اس کا نام بالکل آپ اس ایئر میں ڈال سکتے ہیں, اور یہ ان اداروں کے کام ہے کہ وہ جب یہ دیکھیں کہ اگر پروسیکیوٹیبل ایویڈنس آتی ہے ان کو یہ شک ہے, اگر ان کو اپریہنشن ہے کہ ملزمان پاکستان سے بھاگ جائیں گے اور ایسے حالات ہوں گے کہ دوبارہ ان کو پکڑنا بہت مشکل ہو جائے گا, تو بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی فلانا شخص, دیکھیں اس طرح تو پاکستان کے بہت سے سابق جو پرائم منسٹر بھی رہ چکے صدر بھی رہ چکے وہ لوگ بھی ان کے خلاف ساری پروسیڈنگ ہوئی, اگر اس بات کو کلی بنایا جائے کہ جناب علی فلانے صاحب فلانی پوسٹ پہ رہ چکے ان کے خلاف کاروائی, تو میں سمجھتا ہوں آئین کی آرٹیکل 25 کی سریحن خلاف ورزی ہے کہ اگر ہم یہ سوچ رکھیں کہ جہاں تک تعلق رہ گیا. اب اس میں ایک واضح ایک فائنڈنگ آنی چاہیے, فائنڈنگ یہ آنی چاہیے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو ٹارگیٹ کیا, اگر کسی شخص نے کسی کو انتقام کا نشانہ بنایا, کسی شخص نے مس یوز آف پاور کیا, تو جناب پاکستان میں لا موجود ہے, ایون نیب لا موجود ہے کہ کوئی شخص اگر مس یوز آف پاور کرتا ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے, اگر کسی شخص کو ناجائز فائدہ پہنچاتا ہے یا وکٹمائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان پینل کوڈ میں بھی اور نیب آرڈیننس میں بھی تمام قانون موجود ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی پہلا کہ جی ان کو مینٹل ایگنی میں ڈالا گیا یا ان کو اگر ڈالا گیا تو آپ کیوں نہیں اس بات کو ڈیسائڈ کرتے کس نے ڈالا, آئیں آگے آئیں اور آگے آنے کے بعد ان افراد کے خلاف آپ بات کریں گے.
اچھا ایک بات اور بتائیے مجھے کہ جب جے آئی ٹی کی رپورٹ, جو اب اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے سپریم کورٹ ورسز جے آئی ٹی یا نیب, اس لیے پہلے نیب کے چیئرمین کے ساتھ بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں, سپریم کورٹ نے ان کو بھی سنپ کیا ہے, تو کیا یہ اس سے ملک میں جو احتساب کا عمل ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ نیب کے متعلق جو باتیں ہیں, نیب کے متعلق تو باتیں سامنے سامنے نظر آ رہی ہیں, نیب کے اپنے جو اپوائنٹمنٹ جس طریقے سے ہو رہے ہیں, اگر آپ یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں ان کے جس قسم کے 8-8 لاکھ روپے سیلریز دینے کے بعد بھی جس قسم کے لوگوں کو یہ لے کے آئے ہیں اپنے ذاتی پسند اور ناپسند کے مطابق, ان کے تو اپنے معاملات اس قابل ہیں کہ ان کو کھولا جائے نیب آرڈیننس کے تحت اور ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے. بس قسمتی سے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نظر نہیں آتا کہ جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ واقعی وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر رہا ہے یا اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. ہمارے جو بھی آتے ہیں ان کو ایک ٹارگیٹ ملے ہوتے ہیں, وہ اس ٹارگیٹ کے مطابق اپنے آپ کو شیپ اپ کرتے ہیں اور اس کے مطابق کاروائی ڈالتے ہیں, اس کے مطابق کام کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نیب کے میجورٹی کیسز کے اندر یہ ہے کہ ان کے پاس, ابھی پچھلے دنوں میں ایک کیس دیکھ رہا تھا گجرات کے ڈی پی او سے متعلق, پولیس آفیشل سے متعلق, اس میں جو بےچارے آفیشل جنرل سے باہر پڑھنے گئے ہیں ان کے متعلق کوئی ایسی ایویڈنس ہے یا نہیں ہے, انہوں نے ان کی تمام چیزوں کو کینسل کروا دیا, چھٹیاں کینسل کروا دی ان کو پاکستان. بھائی دیکھیں لوگوں کے فیوچر سے آپ کیوں کھیل رہے ہیں, پہلے آپ پروسیکیوٹیبل ایویڈنس لائیں, اگر سفیشینٹ مٹیریل آپ کے پاس ہے تو پھر آپ لوگوں کسی شخص کو, کوئی شخص جو باہر ایجوکیشن پہ گیا ہوا ہے لے رہا ہے اور چھٹیاں لے کے سرکار سے گیا ہوا ہے, آپ اس کو اس کی ایجوکیشن کو ختم کر کے اس کو پاکستان بلا دیتے ہیں اور آپ کے پاس ایک پیسے کی بھی ایویڈنس اس کے خلاف رکھتے ہیں کہ جس کے اندر آپ اس کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں, کسی پروسیکیوشن ادارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ لیسنس دے دیا جائے کہ وہ جس شخص کو چاہے اور اس کے فیوچر سے کھیلے. ینگ لڑکے ہیں, ینگ بچے ہیں, کئی ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں, ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ جی آپ اپروور بنے, اپروور نہیں بنے گے آپ کا نام ڈال دیا جائے گا. بھائی آپ میں اتنی صلاحیت کیوں نہیں ہے کہ آپ پراپر انویسٹیگیشن کریں, آپ پراپر انویسٹیگیشن میں اس کے ٹریسز جو ہیں وہ نکالیں, وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا چیزوں کے متعلق, آپ کو علی اے بی سی نہیں آ رہی. ٹوٹل جو اس وقت نیب بیس کرتا ہے انویسٹیگیشن جو جنرلی سامنے آ رہی ہیں وہ باتیں ہیں کہ چند افراد کو پکڑ لیتے ہیں, 3 مہینے تک برے طریقے سے اس کو وہاں رکھا جاتا ہے, اس کے بعد بڑے سے بڑا آدمی وہ کہتا ہے جی آپ لائیں جو کچھ آپ لکھ کے دینا چاہتے ہیں میں لکھ کے سائن کر دیتا ہوں, اس کو بیس بنایا جاتا ہے. یہ نہیں ہے.
اچھا میرے ساتھ تو کچھ کالرس ہیں, آپ دونوں صاحبان ذرا رہیے گا, شاید آپ سے سوالات کریں گے. سب سے پہلے لیاقت الملک صاحب ہیں دیر سے. جی لیاقت الملک صاحب
السلام علیکم. جعفری صاحب میں موجودہ جو اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 22 کروڑ عوام اس انتظار میں تھے کہ ہمیں کوئی مسیحا ملے, موجودہ ریجیم لائی گئی ہے یا آئے ہیں خود، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ بچوں کا کھیل کھیل رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ یہ ادارے مضبوط بناتے، یہ بچوں کا کھیل کھیل رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے.
بہت شکریہ آپ کا کمنٹ آ گیا. گل آفریدی صاحب ہیں ہمارے ساتھ ساؤتھ وزیرستان سے. جی گل آفریدی صاحب،
میرا مہمان سے سوال یہ ہے
جی
کہ یہ اختصاب، کیا یہ اختصاب ہو رہا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے؟ پاکستان میں جو 95% جو افیسر ہے یہ سب کے سب چور ہے، یہ آخر کار یہ اختصاب کون کرائے گا؟ جو لوگ ہیں وہ سب جو سب چوری میں ملوث.
اچھا اس کا کوئی جواب دیں گے بھٹا صاحب آپ؟
سر بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ آئین کی نظر میں دیکھ لیں. میں ایک چھوٹی سی چیز کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آئین کی پاکستانی آئین یہ کہتا ہے کہ سرکاری افسروں کو جو مراد دی جاتی ہیں اور جو تنخواہیں دی جاتی ہیں اس میں زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ہائی کورٹ کے ججز کی 23,000 per day پینشن ہے. اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ آئین کی آرٹیکل 6 کے زد میں نہیں آتی کہ آپ نے انسنس استعمال کر کے آپ نے ایک کلاس کو اتنے ایکسٹرا آرڈنری بینیفٹ دے دیے کہ 23,000 per day یہاں پر لوگوں کی 5-7,000 مہینہ یا 10,000 مہینہ کسی کی پینشن ہوتی ہے، اور کہاں پر ہائی کورٹ کے ججز کے جو صرف 4 or 5 سال کام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کے ساری زندگی کے لیے 23,000 per day صرف پینشن دیتے ہیں، باقی فیسلٹیز علیحدہ.
اچھا
بات یہ ہے، وقت ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے افراد، ہمارے مختلف ادارے بھی جو بینیفٹ دے رہے ہیں کیا وہ آئین کے مطابق ہیں نہیں ہیں. ہر چیز کو آئین کے مطابق بنائیں، پھر جا کے ہم اس بات قابل ہوں گے کہ ہم انصاف کی بات کر سکیں.
اچھا
جو کہ پاکستان میں فی الحال نظر نہیں آ رہا.
ہمارے ایک اور کالر ہیں محمد اقبال صاحب گجرات سے. جی اقبال صاحب
السلام علیکم. جناب
وعلیکم السلام.
جناب اس قسم کا جو بھٹا صاحب ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اندھے تھے جب آپ کی حکومت تھی تو نیب اس وقت چور آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ ابھی یہ تمام جج بھی چور ہیں اور انٹرنیٹ چوروں کو یہ بچانے میں مصروف ہیں.
آپ کا بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا اقبال صاحب. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اب ہم شکر گزار ہیں جناب ذوالفقار احمد بھٹا صاحب کے، ملک نصرت صاحب کے، کہ آپ دونوں صاحبان نے وقت دیا. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
ویلکم بیک کو سامعین، اب ہم گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہے کہ افغان طالبان نے اطلاعات کے مطابق یہ انکار کر دیا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے سعودی عرب میں ہونے والی امن کانفرنس میں شرکت کے لیے جائیں گے. ہم اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے میر ویس افغان لندن سے، جو کہ لندن بیسڈ افغان جرنلسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ ممتاز تجزیہ کار جو دفاعی امور سے تعلق رکھتے ہیں بریگیڈیئر عمران ملک صاحب ہوں گے. ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی ہے کہ ابھی تک جو سلسلہ چل رہا تھا گفتگو کا، اس میں طالبان اور امریکی عہدیداروں کے درمیان بھی گفتگو ہوئی ہے، جبکہ طالبان اس بات پر مصر ہیں کہ وہ افغان حکومت سے سلسلے میں بات نہیں کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں طالبان کے سعودی عرب کے بجائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بات چیت کا وینیو ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے اور بجائے سعودی عرب کے اس کو خطر کر دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا دوسرے فریق اس بات کے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بھی دیکھنا باقی ہے. دوسری جانب افغانستان میں جیسا کہ آپ مسلسل خبروں میں سن رہے ہیں کہ باقاعدہ حملہ کیا ہے طالبان نے. جی تو ہم گفتگو کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ تو بریگیڈر عمران ملک صاحب ہیں. جی یہ بتائیے کہ جو جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ طالبان نے سعودی عرب جانے سے انکار کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق، اور وہ چاہتے ہیں کہ بجائے سعودی عرب کی بات چیت تو قطر میں ہو، کیا اس سے نتیجہ خاص کرتے ہیں آپ؟
جاوید صاحب بہت نوازش کے آپ نے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیے یہ تو اگر ہم اس معاملے کو سمجھنے کی تھوڑی کوشش کریں تو جب دو پارٹیز نیگوشیٹ کرتی ہیں تو دونوں پارٹیز میکسیملسٹ قسم کی پوزیشن اختیار کرتی ہیں، ایکسٹریمسٹ پوزیشن اختیار کرتی ہیں، اور پھر جب نیگوشیٹ کرتی ہیں تو آہستہ آہستہ ان ایکسٹریم پوزیشن سے وہ نیچے آتی جاتی ہیں جب تک کہ کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ملتی جس کے اوپر دونوں پارٹیز متفق ہو جائیں. تو امریکہ اور طالبان، افغان طالبان کے درمیان بھی ایسا ہی کوئی سلسلہ تھا. جب بھی یہ بات کرنا چاہ رہے تھے پہلے، جبکہ امریکہ نے ابھی تک طالبان سے بات نہیں کی تھی، تو طالبان کی یہ ڈیمانڈ تھی، ایکسٹریم میکسیملسٹ پوزیشن تھی کہ تمام فورن فورسز جو ہیں وہ افغانستان سے نکل جائیں، اور امریکہ کی یہ میکسیمل پوزیشن تھی کہ وہ افغان طالبان جو ہیں وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں تاکہ ایک افغان لیڈ، افغان اونڈ اینڈ افغان کنڈکٹڈ پیس پروسیس کو چلایا جا سکے. تو یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا جب تک کہ یو اے ای میں جب آخری راؤنڈ ہوا ٹاکس کا، تو وہاں پر امریکہ نے سب سے پہلے فلیکسیبلٹی دکھائی اور انہوں نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم 7,000 ٹروپس جو ہیں وہ افغانستان سے وڈرا کر لیں گے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی میکسیملسٹ پوزیشن سے نیچے آئے ہیں. تو اس کے جواب میں افغان طالبان بھی اپنی ایکسٹریمسٹ پوزیشن سے تھوڑا سا نیچے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں مگر اس کی چند کنڈیشنز ہیں. بہرحال دونوں سائڈ نے فلیکسیبلٹی شو کی اور اس سے امید یہ ہو رہی تھی کہ اگلا دور جو ہوگا جدہ میں سعودی عربیہ میں، وہاں پہ یہ معاملات پہ اور آگے چلیں گے. مگر یونائٹیڈ اسٹیٹس کا جو ایشو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹ اس لیے ہو جاتا ہے یا کمپلیکس اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہاں پر وائٹ ہاؤس میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور پینٹاگون میں پالیسی فارمولیشن میں اور پالیسی امپلیمنٹیشن میں ہم آہنگی نہیں ہے.
اچھا.
اور پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک ڈیسیشن لے لیتے ہیں، پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون جو ہے اس کو نہ صرف فون کرے، اس کو بلکہ جسٹیفائی بھی کرے اور امپلیمنٹ بھی کرے. اور اس ڈفرنس آف اوپینین کی وجہ سے ہی میرے خیال میں اسٹیٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن نے اپنا جاب کھویا، اور پھر بعد میں سیکرٹری آف ڈیفینس جیمز میٹس نے بھی اپنا جاب کھویا.
اچھا ملک صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ میں ذرا سے ایک تھوڑا سا اس پہ ان پٹ لے لوں. ہمارے ساتھ اس وقت میر ویس افغان صاحب ہیں لندن سے. میر ویس صاحب آپ نے یہ اسٹوری بریک بھی کی تھی، یہ بتائیے کہ آخر سبب کیا بنا اس بات کا کہ انہوں نے سعودی عرب جانے سے انکار کر دیا اور قطر جانے پر مصر ہیں طالبان.
پاکستان کی طرف سے کوشش یوں تھا کہ اس بار یہ نشست اسلام آباد میں ہو جائے تاکہ افغان گورنمنٹ کو انہوں نے دیے ہوئے وعدہ بھی پورا کر سکے اور ان کی کوئی موجودگی بھی ظاہر کر سکے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی دوسرا آپشن یوں تھے کہ اگر اسلام آباد میں نہیں ہوگا تو اس میں اسی نشست کو سعودی عرب میں ہونی چاہیے. لیکن سعودی عربستان میں اس نشست سے طالبان سعودی عربستان نہ جانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اگر طالبان سعودی عربستان میں یہ نشست کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قطر کو اگنور کرنے کی کوشش تھا، یا وہ سمجھا جا رہا تھا کہ قطر اگنور ہو رہا ہے، کیونکہ ابوظبی میں جو نشست ہوا تھا امارات میں تو اس پہ بھی قطر کی حکام طالبان سے ناراض تھے. طالبان کی تقریباً 28 بڑی لیڈرز قطر میں رہ رہا ہے اور انہوں نے وہاں پہ انہیں فریڈم دیا ہوا ہے، آفس دیا ہوا ہے، انہیں امکانات اور امتیازات دے رہا ہے. تو ان طالبان نے اس وقت، میرا ایک اسی چیز پہ ایک آرٹیکل چلا تھا اور میری طالبان لیڈرشپ کے ساتھ بات بھی ہوئی تھی اسی چیز پہ، تو طالبان اس بات پہ سخت ناراض تھے کہی طالبان کہ یہ نشست ابوظبی میں کیوں ہوا، تو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا تھا. وہ لوگ یہی کوشش کر رہا ہے کہ اگر ہم قطر سے نکل جائے اور سعودی عربستان شفٹ ہو جائے، یا ابوظبی یا دبئی شفٹ ہو جائے، یا پاکستان شفٹ ہو جائے، تو انہیں ان کی بقول وہی فریڈم نہیں ملے گا جو ابھی ان کے ہاتھ میں ہی ہے. تو ایک یہی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو طالبان لیڈر اس بات کی مخالف تھے اس میں صرف مطبوعاتی کمیشن جو کہتے ہیں، یا ان کی جو آپ اسے اطلاعات کی جو دینی کی جو ادارہ طالبان کی وہی کمیشن یہی کوشش کر رہا تھا کہ یا عرب امارات میں ہو جائے, اور اسی پہ پاکستان کی اثر رسوخ بھی موجود ہے. تو اس بات سے ایک بات اور بھی نظر آتے ہیں, وہ یوں ہے کہ طالبان پر اب پاکستان کی وہی کنٹرول 100% نہیں ہے کہ جو پہلے موجود تھا. تو یہ ایک بڑی اہم بات اس میں سامنے آیا ہوا ہے, اور طالبان لیڈر کھول کر کے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ نشست قطر کے علاوہ کسی اور جگہ میں ہو جائے. تو ایک یہی بات ہے. اب دوسری بات جو سامنے آ رہا ہے اس نشست میں ہونے والا کیا بات ہے, میری سورسز یہ کہہ رہا ہے کہ اس نشست میں سب سے بڑی فیصلہ جو ہوگا وہ بلیک لسٹ سے طالبان لیڈرز کی نکالنے کی بات ہوگی. جو گزشتہ نشست میں زلمی خلیلزاد صاحب کے ساتھ طالبان نے یہ بات کی تھی, اس وقت دو لیڈرز آ رہے تھے قطر سے, تو وہ بلیک لسٹ کی وجہ سے 8 گھنٹے تاخیر سے پہنچے تھے میٹنگ پہ. تو انہوں نے اس بات کو ایشو بنایا اور کہہ رہا تھا کہ اگر ہماری بندے بلیک لسٹ میں شامل ہوں گے تو ہم کسی جگہ میں جانا نہیں جا سکتے, تو انہیں نکالنا چاہیے. تو زلمی خلیلزاد صاحب نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنی انتظامیہ سے بات کر کے پھر انہیں بتا دے گا. اب طالبان کا کہنا یہ ہے کہ اس بار اسی چیز پہ فیصلہ ہو جائے گا. دوسری بات جو اس بار دوسری بات جو اس میں ابھی ہونے والا ہے وہ یوں ہے کہ اس نشست میں پاکستان تو شرکت کر رہا ہے, ایران کی شرکت بھی متوقع ہے, افغانستان شرکت نہیں کرتا, اور ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ امارات یعنی ابوظہبی کی حکام اور سعودی عربستان کی حکام اس نشست میں نہیں ہوگی. اس حد تک ان کی اطلاعات بھی آ چکا ہے, اور جس چیز پہ بات ہو رہی تین اور نقطے آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں ایکسپلین کروں.
اچھا ایک بات مجھے اور بتا دیجیے کہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ طالبان اس بات پر بھی سعودی عرب سے ناراض ہیں کہ وہ افغان گورنمنٹ کو بھی پیس ٹاکس میں لانا چاہتی ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
اس میں میری معلومات کے مطابق حقیقت نہیں ہے, کیونکہ طالبان پیس چاہتے ہیں لیکن اپنی شرائط پہ. طالبان کی خود بھی یہی کوشش رہا ہے کہ وہ افغانستان میں صلح چاہتے, صرف فرق جو ہے وہ شرائط میں, لیکن شرائط میں اب نرمی بھی آ چکا ہے. اس بار میری اطلاعات کے مطابق طالبان اس بات پہ راضی ہو چکی ہے کہ اگر امریکن فورسز انہیں اپنا اسکیجول دے دے اور اسکیجول کے مطابق وہ کہہ دے کہ اتنی ٹروپس اب وڈرا ہوں گے اور اتنی بات میں جتنے بھی ہے, تو اسی صورت میں طالبان تیار ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کر لے. اور مجھے افغان گورنمنٹ کی سورسز نے یہ بات بتائی کہ اسی چیز کو پاکستان کل جو افغان پیس کونسل کی جو لوگ جا رہا ہے پاکستان, تو وہاں پہ بھی اسی چیز پہ بات ہوں گے. اور یہی بات جو ہے وہ ایران حکام سے بھی جو ڈپٹی منسٹر آیا ہوا تھا وہاں پہ ایران کی افغانستان میں اس کے ساتھ ہوا ہے, اور سعودی عرب کے حکام کے ساتھ بھی یہ بات ہو چکا ہے. تو میرے خیال سے اب یہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہا ہے, اور اسی آنے کی فائدہ یہی ہوگا اگر امریکن ٹروپس یہاں سے جائیں گے یا کچھ جائیں گے تو لڑائی جھگڑی جو ہے افغانستان میں شدت اختیار کر لیتے ہیں, ظاہر ہے اسے پاکستان بھی متاثر ہوگا, ایران بھی متاثر ہوگا, اور ہمارے خطے کی جتنی بھی ممالک ہیں انہیں تو نقصان پہنچ سکتا ہے. اب چاہے کم ہو یا زیادہ ہو, نقصان تو نقصان ہے.
بہت شکریہ میر وائس افغان صاحب, آپ کے وقت کا میں انتہائی شکر گزار ہوں. کہ ملک صاحب یہ اور بتائیے مجھے آخر میں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے اور طالبان جس طرح سے حملے کر رہے ہیں, کیا وہ کسی فائنل یا حتمی مذاکرات سے قبل اپنی پوزیشن کو زیادہ سے زیادہ مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
جعفر صاحب, جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا, میں شاید آپ کے مہمان سے تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گا.
بالکل, آپ
کیونکہ یہ بات تو پرانی ہو چکی ہے کہ 7,000 ٹروپس انہوں نے امریکن سے واپس لینے تھے. اب انہوں نے اس کے اوپر کچھ اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے کہ شاید وہ ایک دم سے بھی واپس نہیں جا رہے ہیں, وہ اپنی پوزیشن سے ہٹ گئے ہیں. اس کے لیے افغان طالبان بھی اپنی پوزیشن سے ہٹ گئے ہیں اور وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ ملنے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہی تو اصل مسئلہ ہے. اور اگر یہ سعودی عرب کو اور یو اے ای کو ناراض کرتے ہیں افغان طالبان, تو میرے خیال میں سارا پیس پروسیس جو ہے یہی کھٹائی میں پڑ جائے گا.
اچھا,
اور قطر کے اندر جب یہ اصرار کر رہے ہیں, اگر قطر کے اندر ہو تو قطر اور یو اے ای اور سعودی عربیہ کی تو آپس میں ابھی بالکل دوستی نہیں ہے, وہ تو کافی حد تک ایک دوسرے سے ناراض ہیں. تو یہ خام خام میں سعودی عربیہ کو اور یو اے ای کو اپنے آپ سے ناراض کر رہے ہیں اور اپنی سپورٹ کو ختم کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں افغان طالبان سوچ سمجھ کر بات کریں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ٹاکس میرے خیال میں شاید پوسٹ پون ہو جائیں گی جب تک یہ ایشو جو ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کا ریزالو نہیں ہوتا ہے.
صحیح.
اور میرے خیال میں اس سے پہلے یہ معاملات نہیں ہوں گے. دوسری بات یہی کہ افغان طالبان اپنی نیگوشیٹنگ پوزیشن کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جب بھی نیگوشیشن ہوتے ہیں تو دونوں سائڈ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وہ نیگوشیٹ کریں. اور میرے خیال میں جو حملے جو کر رہے ہیں وہ ان کے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں اس کے اوپر, اور اس کو اندر پریشر ڈال کر اپنی سپیریورٹی جو ہے بیٹل فیلڈ میں اس کو وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم
بارگین کر سکتے ہیں,
پوزیشن سے نیگوشیٹ کریں گے اور ویزا بھی افغان گورنمنٹ بھی ہم اسٹرانگ پوزیشن سے نیگوشیٹ کریں.
اچھا ہمارے ایک کالر ہیں, شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں. متین سلیمانی صاحب ہیں لنڈی کوتل سے. جی سلیمان صاحب.
السلام علیکم سر, میں بریگیڈیئر عمران ملک صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا اتنی لمبی عرصے کے بعد امریکہ طالبان کے ساتھ بات چیت پر راضی ہوا, وہی فتح اور شکست کس کی ہوگی؟ پلیز ایکسپلین اٹ.
جی
پتہ تو بہرحال اگر امن قائم ہوتا ہے اور چاہے جس کی بھی بات آپس میں جس کی مرضی آپس میں بات ہو, افغان طالبان کی نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ, اگر امن آ جاتا ہے تو سب سے بڑی فتح تو افغان لوگوں کی خود ہے
اور امن کی فتح ہوگی
اور پورے خطے کی ہے, پاکستان کی بھی اس میں فتح ہے. تو میرے خیال میں جس طرح سے بھی ممکن ہو اگر امن آتا ہے اس علاقے میں تو یہ ہم سب کی فتح ہے.
بہت شکریہ آپ کا جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب. ہم ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اگلے موضوع کے اوپر.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک. یہ بتائیے, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو اب امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی بات چیت شروع ہوئی ہے, اس سلسلے میں پریسیڈنٹ ٹرمپ بھی بڑے پر امید نظر آتے ہیں. انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ ان کی چینی صدر سے بات ہوئی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس بات چیت کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں اور یہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب لائن پر ہیں ہمارے ساتھ.
پہلے سے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ٹیکنیکل لیول پہ ہیں کہ پولیٹیکل لیول پہ ہیں. اس وقت یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ پیورلی ٹیکنیکل قسم کی میٹنگز ہیں. اس کے بعد دونوں ملک جو ہیں اپنی اپنی پوزیشنز بنائیں گے اور پھر اس مہینے کے اینڈ پہ یا اگلے مہینے کے شروع میں پالیسی میٹنگز ہوں گی جس میں فیصلے کیے جائیں گے. تو یہ فیصلہ کرنے والی میٹنگز نہیں ہیں. ایک تو یہ بات سوچنے والی بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیگوشیشنز ایسے وقت پہ ہو رہی ہیں جب دنیا کی اکانومی کافی کمزور ہوتی جا رہی ہے اور خاص طور پہ چین کی اکانومی کافی کمزور ہے اور اس کا بڑے اثرات امریکہ پر بھی ہوں گے. ایسی کنڈیشن میں اگر یہ ریسٹرکشنز لگی رہیں تو پھر اس کی وجہ سے تمام دنیا میں بڑے اثرات ہوں گے. اس لیے دونوں ملکوں کے یہ انٹرسٹ میں آتا ہے کہ وہ یہ نیگوشیشن جو ہو رہی ہیں ان کو کسی حد تک کامیابی کی صورت میں حل کرنے کی کوشش کریں.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کے وقت کا. اور اب ہم گفتگو کریں گے جناب پروفیسر ظفر بخاری صاحب سے. ظفر بخاری صاحب, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب بھی ہماری بات ہو رہی تھی, دنیا کے لیے یہ مذاکرات کتنی اہمیت رکھتے ہیں اور خاص طور پر ان دو ملکوں کی اکانومیز کے لیے؟
دیکھیں, دونوں ملکوں کی اکانومیز کے لیے جو مذاکرات ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور اس کا لنک جو ہے وہ دنیا کے ساتھ بھی اس لیے لگتا ہے کہ آج کل کی جو دنیا ہے اس کے اندر ایک کنسپٹ ہے انٹر ڈیپینڈنس کا.
جی,
دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو کہ 100% کسی بھی پروڈکشن میں یا کسی بھی پروڈکٹ کے اندر انڈیپینڈنٹ ہو. تو ہمارے ہاں ہمیشہ انٹر ڈیپینڈنس رہے گی. جب ہم امریکہ اور چائنا کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں تو امریکہ کا چائنا کے اوپر جو ڈیپینڈنس ہے وہ ان کا کنزیومر لیول کے اوپر جو ہے تقریباً کافی ڈیپ روٹیڈ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آج امریکن کنزیومر جو چائنیز مینوفیکچرڈ گڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بیسک ہیومن نیسیسٹیز آتی ہیں, خاص طور پہ 100% الیکٹرانکس آ جاتے ہیں, فرنیچر آ جاتا ہے, کلوتھنگ آتی ہے اور بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں جو کہ آپ اگر جا کے دیکھیں تو 80-90% دے آر مینوفیکچرڈ ان چائنا ان امریکن سپر مارکیٹ. اس کی ریزن جو ہے یہ ہے کہ اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ امریکہ نہیں بنا سکتا اس لیے چائنا بنا رہا ہے. اس کی ریزن جو ہے اس میں ہم بزنس ورلڈ میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کمپیریٹو انالیسز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی تو ہے الیکٹرانکس مینوفیکچر کرنے کی, لیکن امریکن میڈ کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کو اگر 3000 کا ملے گا تو چائنیز مینوفیکچرڈ وہی کمپیوٹر آپ کو 500 کا مل جائے گا. تو اس کا جو بیسک امپیکٹ ہے وہ امریکہ کی اکانومی پہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب ایک امریکن کنزیومر انسٹیڈ آف اسپینڈنگ $4000 جب وہ $500 اسپینڈ کرتا ہے تو اس کا سیونگس ریٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی انکریز ہو جاتا ہے. اور یہ تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں اس کی امپلیمنٹیشن ہے. آج آپ کوئی اپنی کلوتھنگ لینے جائیں, میل فیمیل بچوں کے کپڑے لینے جائیں, آج آپ کوئی بھی گھر کے لیے ان کے کھلونے لینے جائیں, آپ فرنیچر لینے جائیں, آپ الیکٹرانکس کا کوئی بھی چیز لے لیں, آپ اپنے گھر کے استعمال کے لیے لینے کے لیے جب بھی آپ جاتے ہیں, ایون آپ جتنے ڈالر اسٹور پہ ڈیپینڈنس ہے, تو ان سب کا امپیکٹ امریکن اکانومی پہ ایسے ہوتا ہے کہ امریکن جو کنزیومرز ہے اس کے پاس اتنا پیسہ بچ جاتا ہے کہ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا جو ایوریج سیونگز ریٹ ہے وہ 6% ہے, جبکہ اس کا ہائیسٹ ایوریج ریٹ 17.75% تھا 1975 میں, لیکن اس کے بعد بہت لو گیا تھا 2005 میں اپ ٹو 2%. تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ امریکہ کی فسکل اور مانیٹری پالیسیز کے اوپر ہوتا ہے جو کہ آگے ڈیٹرمن کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ بھی اور بہت ساری چیزیں. آن دا ادر ہینڈ جب ہم چائنا کے اوپر بات کرتے ہیں تو چائنا کی ڈیپینڈنس امریکہ پہ ایسے ہے کہ چائنا کو ایک دنیا کی 25% کنزیومر مارکیٹ ملی ہوئی ہے, اور اس میں چائنا کی اپنی انڈسٹری بھی جو چلتی ہے وہ اس لیے چلتی ہے کہ امریکن کنزیومر بھی اس کو لیتا ہے اور امریکن بزنس کے لیے بھی جو ہے ایک چائنیز پروڈکٹ وہ بڑی ویلیوبل ہے. وہ ایسے ہے کہ جیسے کہ جی ایم موٹرز ہے, کرائسلر ہے, فورڈ ہے, ان کے تقریباً 80% کمپوننٹس جو آتے ہیں وہ باہر سے بن کے آتے ہیں, کہیں میں ساؤتھ امریکہ سے آتے ہیں, ایسٹرن یورپ سے آتے ہیں, یورپ سے آتے ہیں, ایشیا سے آتے ہیں, لیکن جو اس میں ڈومیننٹ رول ہے وہ اس میں چائنا کا ہے. تو امریکن آٹو انڈسٹری بھی کافی حد تک ڈیپینڈنٹ ہے. اگر فرض کریں اگر ہم چائنا کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں یا چائنا کے اوپر ہم اس طریقے سے ایک قسم سے سمجھیں ٹریڈ وار شروع ہو جاتی ہے, تو اس کا امپیکٹ بیسیکلی کیا ہوگا کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے, یا اگر ہم یہاں پر ہی مینوفیکچر کرنا شروع کر دیں گے وہ تمام چیزیں, تو امریکن کنزیومر جو ہے وہ افیکٹڈ ہوگا.
صحیح. اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ بتائیے اس کے کوئی پولیٹیکل امپلیکیشن بھی ہوں گے؟
یقیناً ہوں گے جی. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ آتی ہے کہ امریکہ اور چین اس وقت بیلنس آف پاور کے ایشو میں بہت مصروف ہیں. یاد رہے کہ یہ جو نیگوسیشن ہو رہی ہیں, جو ٹریڈ میجرز لیے گئے ہیں, وہ ان کے کہ دنیا میں جو ڈومیننس ہے اور خاص طور پہ جو بیلنس آف پاور ہے وہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ چین بڑی حد تک امریکی پوزیشن پہ انفلوئنس کرنا شروع کر دیا تھا. تو اس کو ہٹانے کے لیے ضروری تھا کہ چین کو کمزور کیا جائے تاکہ وہ اپنی پوزیشن کو اور اپنی اکنامک اسٹرینتھ کو اس طریقے سے استعمال سکے کہ اس کی وجہ سے پوزیشن کمزور ہو. تو اسی لیے اس کا ایک بڑا اہم سیاسی اثر یہ ہوگا کہ امریکہ کو دوبارہ ملکوں میں خاص طور پہ ایشیا میں اور لیٹن امریکہ میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس لیول پہ وہ ملکوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور اس لیول کو کس حد تک چائنیز پر انفلوئنس ہوتا ہے. تو یقیناً طور پہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ چین اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے اپنی اکنامک کنڈیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا, جس کے برے اثرات امریکہ پہ ہوں گے. تو اسی لیے امریکہ کو یہ کرنا کہ کسی طریقے سے ایک بیلنس پیدا کیا جا سکے ٹریڈ ایشوز میں چائنا کے ساتھ, تاکہ دونوں ایک نئے رولز بیس سسٹم کے اوپر آگے بڑھ سکیں. ایسی کنڈیشن میں امریکہ اپنی پالیسی کو افیکٹولی اس طرح بنا سکتا ہے کہ اس کے بیلنس آف پاور پہ اتنا برا اثر نہ ہو جتنا کہ ہو سکتا ہے.
میرے پاس 30 سیکنڈ ہے ڈاکٹر پروفیسر ظفر بخاری صاحب, یہ فرمائیے کہ کیا یہ نیگوسیشن دنیا کے لیے اچھی خبر ہے عالمی معیشت کے لیے جو کمزوری کا شکار ہے؟
ڈیفینیٹلی اچھی خبر ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم امریکن پالیسی میکرز بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ چائنا کو کے ساتھ کمپیٹ کرنا خاص طور پہ دوسری مارکیٹس میں, ساؤتھ امریکہ اور افریقہ اور دوسرے پارٹس آف ایشیا میں امریکن کمپنیز کے لیے بہت بڑا ہمیشہ سے چیلنج رہا ہے. تو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں وہ ایسے اس قسم کے وہ نیگوسیشن میں جانا چاہیں گے جہاں پر کہ دونوں کا بینیفٹ ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم امریکن پالیسی میکرز جو ہیں ان کے لیے جو سب سے بڑا جو ایشو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کسی بھی قسم کا جو ٹیرف یا ٹیکسز ہے اس کا ٹرانسفر جو ہے وہ
پبلک پر نہ ہو. بہت شکریہ پروفیسر ظفر بخاری صاحب, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڑیوسر تھے انجم ہیرل گل, اب اپنے میزبان خمر عباس چافری کو آئندہ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ شام سے اس وقت تک فوجیں واپس نہیں بلائے گا جب تک ترکی سے یہ معاہدہ طے نہیں پا جاتا کہ وہ شام کے شمالی علاقے میں کردوں پر حملے نہیں کرے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 19 دسمبر کو شام سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا اعلان کیا تھا, جس کے بعد شام میں موجود امریکی حمایت یافتہ کردوں میں خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. ادھر ترکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام کے شمال میں کردوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں حملے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, کیونکہ بقول اس کے وہ کرد دہشت گردوں کے اتحادی ہیں. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتی سا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چلانی.
امریکہ کی طرف سے شام میں موجود اپنے 2000 کے لگ بھگ فوجیوں کو واپس بلانے کے اعلان سے ان خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے کہ تنازع میں شریک دیگر فریق اس خلا کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اتر جائیں گے. ترکی نے کردوں کے خلاف حملے تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور امکان ہے کہ امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد روس بھی تیل سے مالا مال اس خطے میں کود پڑے گا. ادھر اسرائیل نے شام میں ایرانی مداخلت کے بارے میں خبردار کیا ہے. اس کے علاوہ اس بات کا بھی خدشہ پایا جاتا ہے کہ داعش شام کا وہ علاقہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حملے شروع کر دے گا جو اس نے کھو دیا تھا. تاہم صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی فوجیوں کو شام سے واپس بلا لیا جائے گا. ان کا کہنا تھا,
We are pulling back in Syria. We're going to be removing our troops. I never said we're doing it that quickly, but we're decimating ISIS.
ہم شام سے واپس آ رہے ہیں, ہم اپنے فوجیوں کو وہاں سے واپس بلا رہے ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم عجلت میں وہاں سے انخلاء کر رہے ہیں, لیکن ہم داعش کو تباہ کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے اپنے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو شام روانہ کیا تاکہ وہ وہاں علاقائی اتحادیوں ترکی اور اسرائیل سے اس بارے میں مشاورت کر سکیں. جان بولٹن کا کہنا تھا,
Right on your border we have the problem of the conflict in Syria. We're going to be discussing the president's decision to withdraw, but to do so from northeast Syria in a way that makes sure that ISIS is defeated and
آپ کی سرحد کے عین قریب ہم شام میں ایک تنازع کا سامنا کر رہے ہیں. ہم صدر ٹرمپ کے وہاں سے فوجیوں کے انخلاء کے فیصلے پر بات چیت کریں گے. تاہم ہم شام کے شمالی علاقے سے انخلاء اس انداز میں کریں گے کہ داعش کو شکست ہو اور وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے اور ہمارے لیے دوبارہ خطرہ نہ بن سکے. ہم اسرائیل اور خطے میں دیگر اتحادیوں کے علاوہ ان فریقین کے دفاع کو بھی یقینی بنائیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کر داعش اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے خلاف جنگ کی. شام اور عراق دونوں میں داعش کے خلاف جنگ میں کرد اگلے محاذوں پر موجود رہے. امریکی انخلاء کے نتیجے میں کردوں کو شام کی سرکاری فوجوں اور ترکی کی طرف سے حملوں کا خطرہ ہوگا. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان حملے ملتوی کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں, تاہم انہوں نے یہ حملے منسوخ نہیں کیے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد شام کے شمالی علاقے سے دہشت گردوں کا صفایا ہے. وہ کہتے ہیں,
The phone call with Mr. Trump, contacts by diplomacy and security units, and announcements made by the Americans prompted us to wait for some time.
ٹرمپ صاحب کی طرف سے فون موصول ہونے, سفارتی اور سیکورٹی اہلکاروں کے رابطوں اور امریکیوں کی طرف سے اعلانات کی وجہ سے ہم کچھ عرصے کے لیے انتظار کرنے پر مجبور ہوں گے, لیکن یہ انتظار طویل مدت کے لیے نہیں ہوگا. قومی سلامتی کے مشیر بولٹن کا کہنا ہے کہ ترکی کی طرف سے کردوں کو ہلاک نہ کرنے کے معاہدے کے بغیر شام سے امریکی انخلا نہیں ہوگا. انہوں نے کردوں کو ثابت قدم رہنے اور شامی حکومت سے کوئی معاہدہ طے کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا. شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔